أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حکمت بعد درود پر محمد و آل محمد پر. علماء کی موجودگی کے باوجود میرا آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا موقع ہے. بہرحال، کسی شخصیت کی یاد ہم اگر مناتے ہیں تو اگر میں اس لیے کسی کی یاد مناتا ہوں کہ کیونکہ میں اس سے وابستہ ہوں، اس لیے میں اسے اس کی یاد مناتا ہوں، تو پھر یہ ایک طریقے سے انا پرستی ہے. اور اگر اس لیے ہم کسی کوئی یاد منائیں تاکہ ایک شخصیت کو کسی دوسرے کے اوپر فوقیت اس کی ثابت کریں بغیر کسی وجہ کے، بس صرف اس لیے کہ ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم ایک شخصیت سے جسے ہم وابستہ ہیں اسے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ شخصیت پرستی ہے اور ایک طریقے سے تعصب ہے جس کا پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو بیچ میدان جنگ کے منع کیا کہ اگر تم اس لیے جنگ کر رہے ہو کہ تم میری پارٹی سے ہو اور فلاں میرا دشمن ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جہاد کرو تو فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے خاطر جہاد کرو. تو اسے بھی، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم کسی کی یاد منائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس شخصیت میں کوئی ایسی کوالٹیز دیکھی ہیں کہ جن سے جو مجھے پسند ہیں، جن کا فالو کرنا چاہتا ہوں، جو میں جنہیں پسند کرتا ہوں، جنہیں میں آئیڈیل سمجھتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ فلاں ہستی وہ انہی کوالٹیز میں آگے ہے، سب سے عروج پر ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ ایسی شخصیت کو میں اس کا اتباع کروں، اس کو فالو کروں، اس کی یاد مناؤں. اب جب میں اس کی یاد مناؤں گا تو پھر گویا کہ میں حقیقتاً ان کوالٹیز کو میں زندہ کر رہا ہوں، ان کوالٹیز کو حقیقتاً میں جلا بخش رہا ہوں، ان کو زندہ کر رہا ہوں، ان کو تقویت دے رہا ہوں، اور اس شخصیت یہ جو ہے اس کی یاد یہ ذریعہ بن رہی ہے اس کام کا. اصل جو ہدف ہے وہ کوالٹیز ہیں. جس طریقے سے عزاداری میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزاداری وہ ہے کہ جو مقصد حسین یا مقصد شہادت، مقصد قیام سے ہم آہنگ ہو، اگر وہ بیانات عزاداری میں آئیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر عزاداری کا اصلی مقصد سرو ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اب ہم آغا جعفر صاحب کی اگر شخصیت کو لیں تو ان کی شخصیت میں سب سے اہم اگر میں نے جو محسوس کیا وہ میں عرض کروں کہ دو باتیں میں نے محسوس کیا کہ بہت اہم تھیں ان کی زندگی میں. ایک، اول قرب الہی کا حصول، اور دوسرے جیسا کہ مولانا صاحب نے عرض کیا تزکیہ نفس. میں نے محسوس کیا کہ دو چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھیں ان کے لیے. تو خود اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کوالٹیز جو تھیں، جو انہوں نے کوالٹیز محسوس کریں مثلا آغا خمینی کی شخصیت میں، تو اس کوالٹیز کی بنا پر انہوں نے آ خمینی کی شخصیت کو اپنایا اور پھر اس حد تک ان وہ اپنایا اس حد تک اس فکر کو اپنایا کہ گویا اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ان فکر اس فکر میں اس ان نظریات کے تحت. لہٰذا اس طریقے سے اگر آغا جعفر صاحب کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے انہی کوالٹیز کو اپنے اندر لیا اور پھر انہی کو آگے بڑھایا. ہم اگر ان کی یاد آج منائیں تو ہم بھی ان اس خاطر منائیں کہ جن چیزوں کے لیے آغا جعفر صاحب جن چیزوں کو وہ اہم سمجھتے تھے ہم انہی چیزوں کو اہم سمجھتے ہوئے ان کی یاد منائیں تاکہ وہی چیزیں وہی کوالٹیز وہی ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں ان کی یاد کے طفیل میں. صلوات پر محمد وعلی محمد. لہٰذا جو اہم میں نے ان کے اندر دیکھا کہ ایک قرب الہی کا حصول اور دوسرے تزکیہ نفس کی کوشش. قرب الہی کے لیے ایک جانب معرفت کا راستہ عرفان کا راستہ اور دوسری جانب عملاً جد و جہد عملاً کوشش. لہذا وہ سیر و سلوک اور عرفان کی باتیں کہ جو امام خمینی کی تحریروں میں کبھی سورہ حمد کی تفسیر کبھی سورہ قل هو اللہ احد کی تفسیر اس طریقے سے دیگر کتابیں کبھی قرآن کی آیات میں جو اشارے ملتے ہیں قرآن میں جو احد آیات جس طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کئی ہفتوں تک مسلسل کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کس کتنے عرصے تک اسی آیت کو لے کر اسی کے پر ہم رکے ہوئے تھے اسی کی وہ شرح بیان کرتے تھے. یا دعائے مناجات شابانیہ میں جو عرفانی کلمات مثلا کہ ان کا جہاں سے بھی ان کو یہ معرفت کی باتیں یہ عرفان کی باتیں سیر و سلوک کی باتیں جو ان کو حاصل ہوتی تو ان کا یہ ان چیزوں کو پڑھنا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ صرف پڑھ لیں. میں مجھ جیسا شخص اگر کوئی ایک جملہ کسی کتاب میں پڑھ لیا تو میں 10 جگہ پر اسے کوٹ کروں گا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی صاحب مطالعہ ہوں. لیکن وہ کبھی کوٹ نہیں کرتے تھے کہ بلکہ ان کا جو پڑھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پڑھیں نہ صرف پڑھنے کے لیے بلکہ پڑھیں اس پر عمل کرنے کے لیے. لہذا وہ پڑھنا وہ اس کو اس حد تک پڑھتے تھے ہضم کرتے تھے اسے اپنے روح کا حصہ بنا لیتے تھے اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے تھے اس پر جب عمل ہی ہو جاتا تھا اس وقت وہ سیٹسفائیڈ ہوتے تھے اس سے. صلوات پر محمد والے میں. اسی طریقے سے ان کا عملی پہلو عبادات میں جو ریاضت کرتے تھے راتوں میں جس طریقے سے وہ ان کی فیملیز بتاتی ہیں کہ جس طریقے سے وہ رات میں عبادت جاگ کر نماز تلاوت قرآن مناجات خود بھی اسے انجام دیتے تھے اور ان کے جو شاگرد جن لوگوں نے حق ادا کیا ان کی شاگردی کا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن جن لوگوں نے ان کے پاس رہتے تھے ان کو بھی یہی نصیحت دن کے اوقات میں کبھی جائیں واجب نمازیں ان کی شروع کے دنوں میں کہ اس قدر طولانی ہوتی تھیں کس قدر آرام آرام کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ جوان ہو یا بڑی عمر کا ان کے ساتھ نماز پڑھنا بہت دشوار تھا اس قدر سکون و اطمینان کے ساتھ اس قدر آرام کے ساتھ ان کی نماز ہوا کرتی تھی. مستحب نمازوں میں تو اور زیادہ طولانی ہوتی تھیں ان کا قنوت ان کا سجدہ. قنوت میں مثلا دعائے ابو حمزہ سمالی آپ کو پچھلے سال اسوا نے کہا تھا کہ دعائے ابو حمزہ سمالی جیسی دعا انسان قنوت میں انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ ہمیں بھی جو لوگ ان کے پاس آتے تھے جو ان کی تاکید ہوتی تھی کہ خاص کر کے جو ان کی تاکید ہوتی تھی وہ نماز کے لیے ہوتی تھی کہ نماز توجہ سے پڑھی جائے, آرام آرام سے اور توجہ کے ساتھ. ان کی یہ ایک ہمیشہ کی ان کی سفارش تھی کہ نماز اور نماز توجہ کے ساتھ پڑھو, کہ جو کچھ کہو ایک جملہ بھی جو کہو تو اسے سمجھ کر کہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ خیال رکھو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, خدا سے گفتگو کر رہے ہو. ایک ایک جملہ جو تم ادا کرو تو سمجھ کے ادا کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر جو دوسری ان کی تاکید ہوتی تھی وہ تلاوت قرآن کے بارے میں ہم سے کہتے تھے کہ تلاوت روزانہ کی بنیاد پر مستقل تلاوت کریں, لیکن سمجھ کر تلاوت کریں, کہ انسان جو تلاوت کرے کم کرے لیکن سمجھ کر کرے کہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ مستقل ان کا طریقہ تھا. صلوات پر محمد وآل محمد پر. پھر جو درس میں جتنی وہ زحمت اٹھاتے تھے درس دینے کے لیے, کہ کبھی خود بائک چلا کر شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہے ہیں, کبھی بس میں, کبھی رکشہ میں, کبھی ٹیکسی میں, جس طریقے سے بھی اپنی جو ٹائم دیا ہوتا تھا اس پر پہنچ جایا کرتے تھے. ان کا یہ اصول تھا کہ درس سے پہلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. رمضان میں اگر روزہ رکھ کر اور افطار کے بعد ان کا درس ہوتا تھا تو یعنی مختصر چائے پی تو پی, ورنہ اس کے بغیر وہ درس کے لیے حاضر ہو جاتے تھے. یہ کھا کے پھر وہ پسند نہیں کرتے تھے درس دینا, اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی سیریس علمی کام ہو, نماز پڑھنی ہو, تلاوت قرآن ہے کوئی مثلا, ہمیں کہتے تھے کہ اگر ایگزام کے لیے پڑھائی کرنی ہے تو خالی پیٹ کرو یا کم سے کم کھا کے یہ کام کرو. صلوات پر محمد وآل محمد. پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک طرف اگر ان کا یہ تھا, اور یہ تمام میں نے آپ سے کہا کہ یہ درس وغیرہ میں جو زحمت, یہ گویا کہ یہ ان کی گویا کہ عشق الہی کا ظہور تھا. یعنی یہ تمام زحمتیں جو برداشت کرتے تھے یہ ان کے لیے زحمت نہیں ہوتی تھی, یہ شوق سے کرتے تھے, محبت کے ساتھ کرتے تھے, خدا کی محبت میں وہ یہ سارا کام, لوگوں کی تربیت کرنا تاکہ لوگ بھی خدا کی جانب آئیں. یہ اس یعنی جو محبت ان کو, جو عشق ان کو خدا سے تھا, وہ اس عشق کی خاطر لوگوں کو بھی اس عشق میں ڈالنا چاہتے تھے. لہٰذا یہ عشق کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ یہ کام کرتے تھے بغیر کچھ زحمت سمجھے ہوئے. دوسرے جب میں نے کہا کہ ان کے اہم چیز ان کے نزدیک تزکیہ نفس تھا, کہ خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی شدت کے ساتھ اس کے قائل تھے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, جیسا کہ بھی مولانا بھی کہہ رہے تھے, یہ انتہائی درجے کے آغا صاحب اس کے قائل تھے, کہ لہذا آخمینی کی چہل حدیث انہوں نے اس کتنے انہما کے ساتھ, کتنے غور کے ساتھ خود پڑھتے تھے, اس کا ترجمہ کیا اور اپنے دروس میں اس کو بیان کرتے تھے, کہ ساری کوشش ان کی یہ تھی کہ جو عیوب ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم اپنی زندگی ہی میں ان کی اصلاح کر لیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت آ جائے, موت واقع ہو. موت ان کے نزدیک, آغا جعفر کے نزدیک موت نے فنا کا نام نہیں تھا, بلکہ موت ان کے لیے, ان جیسے عرفانی شخصیات کے لیے موت لقاء اللہ کا دوسرا نام ہے. لہذا موت ان کے نزدیک ملاقات الہی ہے, تو نہیں چاہتے تھے کہ ایسا لمحہ آئے اور ایسے لمحے میں پھر میرے اندر کوئی ایسی کمی باقی ہو کہ جو وہاں جس کے وجہ سے بارگاہ احدیت میں ملاقات کی قابلیت مجھ میں نہ ہو, جو معنی بن رہی ہو میری وہاں بارگاہ میں حاضری کے لیے. لہٰذا انسان وہاں جانے سے پہلے اپنی اصلاح کرے, جو اصلاح یہاں ممکن ہے کہ جہاں علم اور معرفت کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں عمل اور جد و جہد کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہاں انسان اپنے عیوب کے لیے کوشش کر کے جلدی عیوب سے چھٹکارا پا سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ اگر میں نے ان عیوب کی اصلاح کو چھوڑ دیا آخرت کے لیے تو وہاں عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، وہاں ندامت کے ذریعے سے نہیں معلوم کہ کتنا وقت لگے گا اسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہاں جب موقع ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں عمل کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ لہذا عیوب اور ان کی اصلاح، تزکیہ نفس، یہ ایک اہم موضوع تھا آغا جعفر صاحب کے نزدیک، اور چاہتے تھے کہ باقاعدہ یعنی اہمیت دے کر وقت انسان اپنا اس پر تصرف کر کے، وقت صرف کر کے، باقاعدہ کوشش، ایک جستجو کر کے، ہمت کر کے، کوشش کر کے اور اس کو انجام دے، اپنے عیوب کی آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر ان کی اصلاح کرے۔ اور اس کے متعلق بھی جو وہ جب مطالعہ کرتے تھے، جیسا کہ چہل حدیث یا کسی اور کتاب کا، تو یہاں بھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ مطالعہ اس طریقے سے ہو کہ اس مطالعے سے انسان فائدہ اٹھائے، اس کو عملی کرے۔ عملی کرنا چاہتے تھے اس مطالعے کو، جو کچھ نکات تھیں اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کا یہ مطالعہ ہوتا تھا۔ لہذا ان کی کردار میں جتنی نفاست تھی، پاکیزگی تھی، بلندی تھی، یہ سب انہی باتوں کا عملی نتیجہ تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آخر میں تمام یعنی آغا جعفر صاحب کی روح کے لیے خصوصاً، اور تمام علماء، شہداء، صالحین اور تمام مؤمنین کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص۔